पीर 9 मार्च के सहरबीन के साथ शफी नकीजामई का सलाम। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी की सजाए मौत बरकरार, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत नहीं। पेचीदगियाँ क्या होंगी?
यूरोसाफ पे अब दबाव होगा मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि वो नियत लेकर या वैसे माफ करें ताकि मुमताज कादरी को सजाए मौत।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के कानून में इस्लाह की बात करने पर पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल कर देने वाले पुलिस अहलकार मुमताज कादरी की सजाए मौत बरकरार रखी है, मगर अदालत कहती है कि इस्तगासा ये साबित नहीं कर सका कि इस कत्ल से दहशत फैली। आसिफ फारूकी।
अदालत ने फैसले में कहा है कि इस्तगासा ने गवाहों और शवाहिद की मदद से मुजरिम के खिलाफ कत्ल का जुर्म इस हद तक साबित कर दिया है कि इसमें शक की जर्रा बराबर भी गुंजाइश बाकी नहीं रह गई, इसीलिए अदालत ने उनकी सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला किया है। तहम अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को कालदम करार दिया है। अदालत का कहना है कि इस्तगासा की तरफ से सिर्फ एक गवाह ने यह बयान दिया कि इस कत्ल की वजह से अवाम में खौफ और दहशत फैल गई।
बलूचिस्तान के जिला नौशकी में हुक्काम के मुताबिक एक मुसल्ला हमले में 2 पुलिस वाले हलाक हो गए। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
नौशकी में पुलिस के एहलकार ने बताया कि पुलिस के 2 एहलकार भट्टों में मामूल की गश्त पर थे कि नामालूम मुसल्ला अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में दोनों एहलकार हलाक हो गए। हलाक होने वाले एहलकारों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शामिल हैं। हमलावर फिरार होने में कामयाब हो गए। दोनों एहलकारों पर हमले के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके और न ही ताहाल किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है।
कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान में फौजी कार्रवाई से बेघर होने वाले खानदानों की वापसी के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन का अमल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हुक्काम कहते हैं कि मुतासरीन की वापसी का सिलसिला 16 मार्च से शुरू होगा। जनूबी वजीरिस्तान में सन 2009 में फौजी ऑपरेशन राह निजात के दौरान कोई 7 लाख अफराद बेघर हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म टोनी एबट ने कहा है कि उनका मुल्क पनाह गुजीनों के मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के मुसलसल लेक्चरों से तंग आ चुका है। ज़फ़र सैयद।
अक्वामे मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया पर बच्चों समेत दीगर पनाह गुजीनों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिनमें उनके तशद्दुद, ज़ालिमाना, गैर इंसानी और हद कामेज़ सलूक से तहफ़्फ़ुज़ जैसे हकूक़ शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाज़ केसों में ऑस्ट्रेलिया ने तशद्दुद के खिलाफ आलमी कानून को भी तोड़ा, और ये कि वो बच्चों को हिरासत में लेने और अपने समंदर पार हिरासती मरकज़ में तशद्दुद को फैलने से रोकने में नाकाम रहा है।
शुमाल मशरक़ी भारत में पुलिस ने कहा है कि उन्होंने पिछले हफ्ते रेप के एक मुलजिम को जेल से निकाल कर हलाक करने के वाकये में 42 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस कहती है कि इन अफराद पर हंगामा आराई, जलाओ, घेराव और गैर कानूनी हिरासत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुलजिम फरीद खान की हलाकत में मुलविस अफराद को मजीद इल्जाम का सामना करना पड़ सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार एतराफ़ किया है कि उन्होंने यूक्रेनी सूबे क्राइमिया के रूस से इलहाक का हुक्म वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के इख्तदार संभालने से पहले ही दे दिया था। उन्होंने ये एतराफ़ रूस के सरकारी टीवी पर एक दस्तावेजी फिल्म के ट्रेलर में किया है। फरवरी में सदर पुतिन के हुक्म के बाद नामालूम फौजियों ने क्राइमिया की पार्लिमान का कंट्रोल संभाल लिया था और मार्च में क्राइमिया ने रूस से बाज़ाब्ता इलहाक का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के पार्क में एक भारतीय खातून के कत्ल की दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सख्त मजम्मत की है। प्रभा अरुण कुमार को इख्तिताम हफ्ता सिडनी में खंजर के वार करके मारा गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, मगर उसका इसरार है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि कत्ल के मुहर्रिकात नस्ली हैं। भारत की वजीर खारजा ने कहा कि उन्हें इस वाक़े से दुख हुआ, जबकि सिडनी के रियासती वजीर आज़म ने कहा कि ये बेरहमाना, बुजदिलाना हमला है जिसके मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक ले जाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। इराक में कुर्द फोर्सेस ने किरकुक के अतराफ दौलत इस्लामिया के जंगजुओं को उनके मोर्चों से मार भगाने के लिए नई कार्रवाई शुरू की है। कुर्द हुक्काम का कहना है कि उनकी फोर्सेस को अमरीका और उसके इत्तेहादी मुल्कों के जंगी तैयारों की मदद हासिल है। कुर्द फोर्सेस को पेशमरगा कहा जाता है। उन्होंने पिछले मौसम गर्मा में किरकुक का कंट्रोल हासिल किया था। और स्विट्जरलैंड के 2 शहरियों ने अबू जहबी से शमसी तवानाई से चलने वाले जहाज में दुनिया का चक्कर लगाने की रिकॉर्ड तोड़ कोशिश शुरू की है। हारून रशीद।
سولر امپلس 2 نامی طیارہ اپنی پہلی پرواز پر متحدہ عرب امارات سے مسقط کے شہر عمان کی طرف روانہ ہوا۔ اگلے 5 ماہ کے دوران وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جائے گا اور بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو بھی عبور کرے گا۔ اس جہاز کا وزن ایک فیملی کار سے زیادہ نہیں، مگر جمبو جیٹ جتنے بڑے اس کے پر ہیں، جن پر شمسی پینل اور بیٹریاں نصب ہیں۔
خلیج تعاون کونسل یمن میں سیاسی بحران کے خاتمے کے سلسلے میں سعودی عرب میں مذاکرات کرانے پر تیار ہو گئی ہے۔ اب تک حوثی باغیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار، لیکن آگے ممکنہ پیچیدگیاں ہیں کیا؟ افغانستان کو شکوہ کہ پاکستان افغان مہاجرین کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے، کس کی بات کو مانا جائے؟ اور پنجاب میں جھنگ کے علاقے میں پولیس کو جدید خطوط پہ ڈھالنے کے عزائم، کیا ہوگا کیا اس سے؟ یہ موضوعات بالترتیب ایک ایک کر کے، لیکن پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے پر دہشت گردی کی عدالت سے سزائے موت پانے والے مجرم ممتاز قادری کی اپیل کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی سزائے موت کو برقرار رکھا، لیکن انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت دی گئی سزا کو کالعدم قرار دیا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
جسٹس نور الحق قریشی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج اس درخواست پر فیصلہ سنایا جو سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کی جانب سے اپنی سزائے موت کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ استغاثہ نے گواہان اور شواہد کی مدد سے مجرم کے خلاف قتل کا جرم اس حد تک ثابت کر دیا ہے کہ اس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے عدالت نے ان کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم ممتاز قادری کو دی جانے والی سزائے موت کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ بتاتے عدالت نے لکھا ہے کہ استغاثہ کی طرف سے صرف ایک گواہ نے یہ بیان دیا کہ اس قتل کی وجہ سے عوام میں خوف اور دہشت پھیل گئی، لیکن عدالت کے تفصیلی فیصلے کے مطابق سرکاری وکیل اس الزام کو دیگر گواہوں اور شواہد کے ذریعے ثابت نہیں کر سکے، لہذا عدالت کے مطابق یہ مقدمہ دہشت گردی کے ضمن میں نہیں آتا۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کے بعد پچھلے مہینے مجرم کی اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جس میں اس نے اپنی سزا ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی جس کا فائدہ مجرم کو ہو سکتا ہے۔ تاہم فوجداری مقدمات کے ماہر وکیل سردار اسحاق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، اب یہ مقدمہ دوبارہ ٹرائل کے لیے سیشن عدالت میں نہیں جا سکتا۔
اگر وہ نتیجے پر پہنچے کہ 80 نہیں لگتا تو اس میں اس کو وہ ایکویٹ کر دیتے ہیں، لیکن 302 جو ہے اس میں سزا ہو جاتی ہے۔ اس کیس میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ کیس ریمانڈ ہوگا، ریمانڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ قانونی طریقے سے ہی یہاں تک معاملہ آیا ہے۔
اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو 4 جنوری 2011 کو ان کی حفاظت پر مامور پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس سے تعلق رکھنے والے ممتاز قادری نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسی سال اس مقدمے میں اعتراف جرم کرنے پر ممتاز قادری کو سزائے موت سنائی تھی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجرم کی درخواست پر سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا اور اب عدالت میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت نے ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے خلاف تو ابھی تک عدالت عالیہ میں درخواست دائر نہیں کی، لیکن سزا کے خلاف اپیل کی سماعت میں سرکاری وکیل پیش ہوتے رہے ہیں۔ اس مقدمے میں ممتاز قادری کی جانب سے اپیل کی پیروی کرنے والوں میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس خواجہ شریف اور اسی عدالت کے سابق جج میاں نذیر احمد بھی شامل ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ انسداد دہشت گردی کے قانون سے کیا گیا فیصلہ تو نہیں مانا گیا، تعزیرات پاکستان کے تحت سزائے موت برقرار رکھنے کا مطلب کیا ہے اور ممکنہ طور پر ہوگا کیا؟ اس پر میں نے لاہور میں ماہر قانون سلمان اکرم راجہ سے بات کی، جاننا چاہا کہ عدالت نے جو کہا وہ کیوں کہا اور جو کیا وہ کیوں کیا۔
دیکھیں، یہ تو عدالت نے کہا کہ جو انہوں نے کیا وہ جرم تھا اور قتل کا جرم تھا، لہٰذا وہ قتل کی سزا کی حقدار ہیں، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں یہ عمل نہیں آتا تھا، لہٰذا جو دہشت گردی کا قانون ہے اس کے تحت جو ان کو سزائے موت دی گئی تھی اس کو عدالت نے ختم کیا، لیکن جو عام قانون ہے تعزیرات پاکستان دفعہ 302 اس کے تحت جو سزا تھی اس کو بحال رکھا۔ تو یہ تو اس قانون، اس فیصلے کا ایک خلاصہ ہے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ ہے کہ اب اس سے آگے کیا نتائج اخذ ہوں گے، قادری صاحب کو سزا ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، وہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلا سوال، سزا مل سکے گی نہیں مل سکے گی؟
دیکھیں، سزا تو ان کی بحال رکھی گئی ہے، اب فرق تعزیرات پاکستان کی سزا اور جو دہشت گردی کا قانون ہے اس کی سزا میں یہ ہے کہ عام قانون میں سزا جو ہے وہ ورثاء معاف کر سکتے ہیں، پیسہ لے کے کریں، دیت لے کر کریں یا ویسے کریں، ایک تو یہ اس میں فرق ہے۔ دوسرا فرق شاید یہ ہے، حتمی بات اس وقت نہیں کہی جا سکتی، کہ حکومت نے ایک موریٹوریم لگا رکھا تھا سزائے موت پر، کہ موت کی سزا پر عمل نہیں ہوگا، بہت سالوں سے یہ موریٹوریم چل رہا تھا۔ دسمبر کے جو پشاور کسانے کے بعد دہشت گردی کے قانون کے تحت جو سزائیں دی جاتی ہیں، سزائیں دی گئی ہیں سزائے موت، اس کے حوالے سے موریٹوریم کو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت نے بالعموم اس موریٹوریم کو، جو فیصلہ تھا کہ سزا پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا ہے اور ہر قسم کی سزائے موت پر اب عمل ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بنیادی فرق تو یہی رہتا ہے کہ ورثاء پہ اب دباؤ ہوگا مختلف حلقوں کی جانب سے کہ وہ دیت لے کر یا ویسے معاف کریں تاکہ ممتاز قادری کو سزائے موت نہ ہو۔
ایک شخص کہ جس نے خود اعتراف جرم کیا ہو کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، انسداد دہشت گردی کے زمرے سے وہ کیسے نکل پا رہا ہے؟
صرف قتل تو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا نا، قتل تو ہوتے ہیں، ہر قتل کو تو ہمارا قانون نہیں کہتا کہ دہشت گردی سمجھا جائے گا، اس قتل کی نوعیت جو ہے وہ مخصوص قسم کی ہونی چاہیے، اور بالکل یہاں بحث کی جا سکتی ہے کہ دن دہاڑے 32 گولیاں چلائی گئیں، ایک آٹومیٹک ہتھیار استعمال کیا گیا، اس سے گرد و نواح میں دہشت سراسیمگی ضرور پھیلی ہوگی، لہٰذا بالکل یہ ایک بحث کی جا سکتی ہے، یہ مقدمہ ضرور قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ دہشت گردی کا معاملہ تھا۔ یہ بحث تو چل رہی تھی کہ کس قسم کے واقعات کو دہشت گردی تصور کرنا چاہیے۔ اب اس فیصلے کو بغور پڑھ کر جو شہادت گواہی پیش ہوئی اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا کہ یہ معاملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا تھا نہیں آتا تھا، عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ کیا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس وقت تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن عدالت نے فیصلہ، شواہد اور جو پروسیکیوشن کا کیس عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کی بنا پر کرنا ہوتا ہے، کیا پروسیکیوشن نے دہشت گردی کی شک پر زور دیا تھا عدالت کے سامنے یا نہیں دیا تھا، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بغور فیصلے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کوئی رائے دی جا سکتی ہے اس حوالے سے، وہ بھی اس وقت دینا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ بہرحال اب سپریم کورٹ جائے گا، اور جب تک سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے دیتی ہمیں فیصلے پر اس کی صحت کے حوالے سے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔
بالکل مناسب، آپ خود آ گئے کہ سپریم کورٹ یہ بات جائے گی، جاتی ہے وہاں پر، تو پھر بات کہاں تک جا سکتی ہے، کون کون سے اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ تو یہ برقرار رکھا جا سکتا
ہے سپریم کورٹ میں، تو یہ امکان ہے کہ سپریم کورٹ دہشت گردی کے تحت جو سزا دی گئی تھی اس کو بحال کر دے، یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اسی فیصلے کو اسی طرح قائم رکھے، یہی دو قوی امکانات ہیں جو سپریم کورٹ میں سامنے آ سکتے ہیں۔
لاہور سے یہ تھے ماہر قانون سلمان اکرم راجہ۔ افغانستان کا ایک وفد اپنے مہاجرین کے امور سے متعلق نئے وزیر سید حسن علیمی بلخی کی قیادت میں پاکستان آیا ہے تاکہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ اور ان کی قبل از وقت واپسی کے معاملات سے نمٹ سکے۔ بی بی سی پشتو سروس طاہر خان افغان وفد سے ملے۔ میں نے طاہر خان سے وفد کی اہم شکایات اور تحفظات کے بارے میں جاننا چاہا۔
ان کو یہ شکایت ہے کہ وہ پشاور کے حملے کے بعد ان کے بقول افغان مہاجرین کو نشانہ بنایا گیا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے مرکز پشاور میں، اس کے ساتھ دیگر شہروں میں۔ بلکہ ان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی افغان مہاجرین کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو بزور پاکستان سے بھجوایا جا رہا ہے۔
طاہر خان صاحب، اس کے ازالے کے لیے، یہ جو شکایات ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے یا حکام کیا کہہ رہے ہیں؟
پاکستانی حکومت کا یہ موقف ہے کہ پالیسی نہیں ہے پاکستان حکومت کی کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے بزور نکالا جائے، کیونکہ پاکستان میں اقوام متحدہ کی جو ادارے برائے مہاجرین ہیں، یونی سی آر، ان کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، جس میں تقریباً آدھے وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ تو پاکستانی حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کو یہ نکال رہے ہیں، حالانکہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ جو غیر قانونی بھی ہے ان کے بارے میں بھی جو ان کی ایک مفاہمت ہے زبانی کہ ان کو بزور نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن افغان گورنمنٹ کو یہ بھی شکایت ہے کہ ان افغان مہاجرین کو بھی ان کے بقول تنگ کیا جا رہا ہے جن کے پاس یہ ثبوت والا کارڈ بھی ہے۔
طاہر خان، مجھے یہ بتائیں آپ، یہ معاملہ اچانک اتنا گمبھیر کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک تو یہ سب نہیں آیا تھا، نکال، پکڑ، بھار کر، دھکا دے، ہٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اچانک کیوں ہے؟
اصل میں شاید پاکستانی اداروں میں یہ بھی ایک تاثر ہے کہ کچھ جو دہشت گردی کے واقعات ہے یا جو کچھ جرائم ہے ان کی نظر میں اس میں افغان مہاجرین یا جو کیمپ ہے اس میں وہ لوگ یا تو موجود رہے ہیں یا ان کے رابطے رہے ہیں، کیونکہ وزارت خارجہ کی جو گزشتہ ہفتے کی ایک پریس کانفرنس جو ہفتوار ہوتی ہے اس میں انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہ کچھ افغان مہاجرین کو دہشت گرد تنظیمیں یا دہشت گرد افراد استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا ایک خدشہ ہے پاکستان کو، گو کہ افغان حکومت اور افغان سفارتکار اس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ اب گمبھیر مسئلہ ہوا، اس لیے افغانستان کے وزیر 5 دن کے دورے پہ ہیں۔
پشاور سے یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے طاہر خان۔ یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ 1995 میں ان افغان مہاجرین کے سلسلے میں ملنے والی بین الاقوامی امداد کا زیادہ تر حصہ پاکستان کے لیے بند ہو چکا ہے، اس کا بار اب پاکستان سے سنبھالا جاتا نہیں۔ اس پر میں نے خطے اور امور افغانستان کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، جاننا چاہا کہ مسئلہ حل ہوگا کیسے۔
میرے خیال میں یہ آسانی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کی حکومت کی کوشش ہوگی، پہلے جو رجسٹرڈ افغان مہاجر نہیں ہیں، ایک تو ان کی رجسٹریشن کی جائے اور ان کی صحیح جو فگرز ہیں وہ معلوم کی جائیں اور ان کو واپس بھیجوایا جائے، اور ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوئی ہے، ان میں سے تقریباً 3,000 خاندان واپس بھی چلے گئے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ بین الاقوامی جو امداد تھی افغان مہاجرون کے لیے وہ 1995 میں بند ہو گئی تھی، ابھی بہت کم امداد ملتی ہے، تو سارا بوجھ پاکستان کے اوپر ہے۔ اور کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین جو ہیں انہوں نے پاکستانی آئیڈینٹیٹی کارڈ لے لیے ہیں، پاسپورٹ لے لیے ہیں، یہاں پہ روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، یہاں پہ جو مختلف سہولتیں ہیں، اسکول، کالج، اسپتال، ٹرانسپورٹ، اس میں کافی حصہ ہے افغان مہاجرین کا، تو لگتا یہ ہے کہ صبر ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کی واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔
تو یہ جو شکایات ہیں جو آپ نے جن کی طرف اشارہ بھی کیا، وہ داخلے ہوں، سہولتیں ہوں، رعایات ہوں، پاسپورٹ ہو، نیشنل آئیڈینٹیٹی کارڈ ہو، ان تمام چیزوں میں کس قدر صداقت کس قدر ہے کہ جو پاکستان جو ہے اس طریقے سے تنگی محسوس کر رہا ہے؟
دیکھیں، یہاں پشاور میں، خیبر پختونخوا میں 23,000 جو پاکستان کے شناختی کارڈ تھے وہ افغان مہاجرین نے حاصل کر لیے تھے، ان کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور یہ تو سرکاری فگرز ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 70,000 سے 80,000 تک ایسے افغان مہاجر ہوں گے جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہیں، اور پھر پولیس کہتی ہے کہ جی افغان مہاجرین جو ہیں جرائم میں ملوث ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی میں بھی ان کا ہاتھ ہے، پھر افغان طالبان کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیمپوں میں افغان طالبان بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے تو ہیں، جب سے پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل بڑھے ہیں اس کے بعد افغان مہاجرین کی طرف بھی توجہ گئی ہے۔
تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے ان لوگوں پر کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟
دیکھیں ایک حد تک تو ہیں لوگ، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، ان کی تربیت بھی ہوئی، جنگ میں حصہ لیا، اور اگر بے روزگار ہوں، کاروبار نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے جرائم ہی کرتے ہیں لوگ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے افغان مہاجر جو ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ ان میں جو بڑی اکثریت ہے وہ تو پرامن زندگی گزار رہی ہے، اور وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، افغان حکومت کہتی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کو بحال کریں، ان کو پھر سے بسائیں۔ ایران سے بھی افغان مہاجرین کی واپسی ہو رہی ہے، تو یہ افغان حکومت کا یہ ایک دلیل ہے کہ آپ فی الحال ان کو رکھیں، مزید وقت دیں تاکہ ہم ان کو واپس لے سکیں۔
تو پاکستان کے خود اپنے پاس کیا ہے جو وہ وقت دے؟ اپنے پاس وسائل نہیں ہیں، اپنے پاس اس کے جو ہیں مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، تو پاکستان ہے اس پوزیشن میں؟
دیکھیں پاکستان نے تو اب تک برداشت کیا ہے، 37 سال سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنا عرصہ پاکستان یہ بوجھ اٹھائے گا۔ اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ مزید لوگ پاکستان آ جائیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو افغان مہاجر کہتے ہیں کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر بھی کتنے لوگ رہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کو یہ نہیں مانتے، تو ان کی مرضی کی حکومت کب آئے گی؟ تو یہ کافی اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ جو افغان مہاجرین تو پاکستان میں ہیں، یہاں پر وہ گل مل گئے ہیں، یہاں پر ان کا کاروبار ہے، روزگار ہے، شادیاں بھی کچھ نے کر لی ہیں، لیکن پاکستانی بھی 1 لاکھ تقریباً افغانستان میں روزگار کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی ایک یہاں پہ تشویش ہے کہ اگر پاکستان نے افغان مہاجرین کو نکالا تو افغانستان کی حکومت پاکستانیوں کو نکال دے گی، تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے، کئی مسئلے ہیں، اور ان کا ایک مناسب حل ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو اپنے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، اور صرف افغان مہاجرین نہیں ہیں، باقی بھی ملکوں سے کئی لوگ آئے، بنگلہ دیش سے، برما سے، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کو حل کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ حل نہیں ہوا تو پھر یہ لوگ اپنا حق سمجھیں گے کہ وہ پاکستان میں رہیں۔
افغان مہاجرین اور ان سے متعلقہ مسائل، رحیم اللہ یوسفزئی اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی کے لیے آج دوسرے دن بھی رجسٹریشن کا عمل جاری رہا۔ حکام کہتے ہیں کہ متاثرین کی واپسی کا سلسلہ 16 مارچ سے شروع ہوگا۔ جنوبی وزیرستان میں سن 2009 میں فوجی آپریشن رائے نجات کے دوران کوئی 7 لاکھ افراد بے گھر ہو کر مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں پولیٹیکل انتظامیہ کے کمپاؤنڈ کے اندر متاثرہ افراد لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری پر رجسٹریشن کرا رہے ہیں۔ ان متاثرین میں کچھ ایسے ہیں جن کے پاس وزیرستان سے آتے وقت کی پرچیاں نہیں ہیں، اور بیشتر کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ کا ڈیٹا ہی متعلقہ ادارے کے پاس سے غائب ہے۔ ایک متاثرہ شخص برکت خان نے ٹانک سے ٹیلی فون پر بی بی سی کو بتایا کہ رجسٹریشن میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، بیشتر لوگ غریب ہیں، اپنے وطن جانے پر خوش ہیں۔
وہ سب آدمی کو تکلیف ہے، پرچی نہیں ہے، خالی ایک آدمی کے اوپر، ہمارا سب پرچی ہے، 20 آدمی کے پاس پرچی نہیں ہے، وہ کیا کریں گا پھر؟ وہ غریب لوگ ہیں، پھر بولا تمہارا پاس کوئی چیز نہیں ملے گا، خالی تمہارا ریٹیشن ہو گیا، پھر تم جا خود ملک میں، ملک میں جا رہا ہے، ملک میں مکان پورا گرا ہے۔
ٹانک سے مقامی صحافی شیخ رحمت اللہ نے بتایا کہ اس رجسٹریشن کے لیے سندھ اور پنجاب سے بھی لوگ آئے ہیں، کیونکہ متاثرین کی زندگی میں یہ لوگ مختلف علاقوں میں محنت مزدوری کے لیے چلے گئے تھے۔
ان کو یہاں پہ رہنے کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور ابھی جو فیملیز ان کی جا رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو 6 ماہ کا راشن دیا جا رہا تھا پہلے، ابھی تو ہم نے پہلے رجسٹریشن سے رہ چکے ہیں، اب دوبارہ رجسٹریشن میں متعلقہ حکام کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو راشن وغیرہ نہیں ملے گا، ٹرانسپورٹ اور یہ دوسری سہولیات تو دی جائیں گی لیکن راشن نہیں ملے گا آپ لوگوں کو، تو ان کو یہ مشکلات کا یہ بیان کر رہے ہیں یہ لوگ۔
حکام کا کہنا ہے کہ کل سے 1000 سے زیادہ خاندان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ یہ عمل 11 مارچ تک جاری رہے گا۔ متاثرین کی واپسی کا یہ سلسلہ مرحلہ وار ہوگا، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اس مرحلے میں تحصیل سراروغہ اور سروکئی کے کوئی 10 دیہاتوں کے مکین واپس جا سکیں گے۔ جنوبی وزیرستان میں سال 2009 میں فوجی آپریشن راہ نجات شروع کیا گیا تھا، جس میں کوئی 7 لاکھ افراد نقل مکانی کر کے ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں کو چلے گئے تھے۔ ان متاثرین کے لیے کوئی کیمپ قائم نہیں کیا گیا تھا۔
پشاور سے یہ تھے عزیز اللہ خان۔ پاکستان کہتا ہے کہ وہ جھنگ کے علاقے میں پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا ایک بڑا مکمل منصوبہ عمل میں لانے کو ہے۔ تفصیل ذرا دیر بعد آ رہی ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پول اے سے کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے انگلینڈ کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد 15 رن سے شکست دے دی ہے، جس کے ساتھ ہی انگلینڈ کی اگلے مرحلے میں جگہ بنانے کی امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 275 رنز بنائے تھے۔ محمد اللہ 103 اور مشفق الرحیم 89 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 286 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 260 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے روبیل حسین نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد اللہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی کپ میں کل ایک میچ کھیلا جائے گا، جس میں بھارت اور آئر لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پول اے سے کوارٹر فائنل میں جن 4 ٹیموں نے جگہ بنا لی ہے ان میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں، جبکہ پول بی سے بھارتی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی واحد ٹیم ہے، اور باقی 3 ٹیموں کے درمیان دلچسپ صورتحال ہے۔ جنوبی افریقہ اور پاکستان کے 5-5 میچوں میں 6 پوائنٹس ہیں، جبکہ آئر لینڈ کے 4 میچوں میں 6 پوائنٹس ہیں۔ پاکستان اپنا آخری پول میچ 15 مارچ کو آئر لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اگر پاکستان آئر لینڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کوارٹر فائنل میں پہنچ جائے گا، لیکن اگر پاکستان ایسا نہ کر سکا تو آئر لینڈ آخری 8 ٹیموں میں جگہ بنا لے گی۔ فٹ بال کے ایف اے کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا، جس میں مینچیسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ آرسنل سے ہوگا۔ مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وین گال کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر میچ کی اہمیت ہوتی ہے اور ہر میچ آنے والے میچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم پریمیئر لیگ کی دوڑ میں ہیں، اور جو کلب بھی ایف اے کپ کا میچ جیتتا ہے اسے اگلے میچ کے لیے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور ٹینس سٹار اینڈی مرے نے برطانیہ کی جانب سے ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مرے نے امریکی کھلاڑی جان اسنر کو 7-6، 6-3 اور 7-6 سے شکست دی۔ یورپین انڈور گیمز میں برطانوی ایتھلیٹ ریچرڈ کلٹی نے 60 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھے ذیشان حیدر۔ اسے کہتے ہیں کونہ مشق ہم جہت۔ وہ اسٹوڈیو مینیجر بھی ہیں اور اب بتاؤ اسپورٹس کی رپورٹنگ پر بھی آ گئے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا نصف آیا ہے۔ اس موقع پر ظاہر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خاص خاص خبروں کی اور مکمل خبروں کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے احمد رضا نے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار رکھی ہے، مگر ساتھ ہی کہا ہے کہ استغاثہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس قتل سے دہشت پھیلی۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں حکام کے مطابق ایک مسلح حملے میں 2 پولیس والے مارے گئے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے ریپ کے ایک ملزم کو جیل سے نکال کر مارنے کے واقعے میں 42 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے یوکرینی صوبے کرائمیا کے روس سے الحاق کا حکم وہاں پیرا ملٹری فورسز کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی دے دیا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پناہ گزینوں کے متعلق اقوام متحدہ کے ان کے بقول مسلسل لیکچروں سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سخت گیر علیحدگی پسند رہنما مسرت عالم بٹ کو جیل سے رہا کرنے کے فیصلے پر بھارتی پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے مسرت کی رہائی کے بارے میں ان کی حکومت سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا تھا، جبکہ ریاستی حکومت کہتی ہے کہ اس نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں رہا کیا۔ دہلی سے شکیل اختر۔
پارلیمنٹ کا اجلاس جیسے ہی شروع ہوا، حزب اختلاف کے ارکان نے کشمیری رہنما مسرت عالم بٹ کی رہائی کے بارے میں حکومت سے بیان دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے سینئر رہنما ملکہ ارجن نے لوک سبھا میں یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا،
جو اینٹی نیشنلسٹ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے 120 لوگوں کا مارنے کا پورا پریاس کیا، ایسے لوگوں کو اگر آپ رہا کرتے جائیں گے تو بہت بڑا اس دیش میں پھر کوئی بچے گا نہیں، اور ایک گمبھیر معاملہ ہے۔ وہ آ کر سٹیٹمنٹ
وزیراعظم نریندر مودی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت مسرت عالم کی رہائی کے بارے میں حزب اختلاف کے جذبات سے متفق ہے، تاہم انہوں نے کہا،
سرکار بننے کے بعد جو کچھ بھی گتیویدھیاں ہو رہی ہیں، نہ وہ بھارت سرکار سے مشورہ کر کر کے ہو رہی ہیں، نہ بھارت سرکار کو جانکاری دے کر کے ہو رہی ہیں، اور اس لیے
مودی نے ایوان کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت قومی سلامتی کے معاملات سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایوان کو بتایا کہ کشمیر کی حکومت سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی گئی ہے۔
میں پورے صدن کو اپنی طرف سے، اپنی سرکار کی طرف سے آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں پبلک سیفٹی اور پبلک سیکیورٹی کا جب بھی کوئی سوال کھڑا ہوگا، ہماری سرکار کسی بھی صورت میں اس سے کمپرومائز نہیں کرے گی۔ نمبر 2،
مسرت عالم بٹ کو گزشتہ ہفتے کے روز جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ 2010 میں سنگباری کی تحریک کے پیچھے انہی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ اس تحریک کے دوران پولیس کی فائرنگ میں 100 سے زیادہ نوعمر بچے اور نوجوان ہلاک ہوئے تھے۔ مسرت بٹ کو سخت گیر رہنما سید علی شاہ گیلانی سے قریب اور ان کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کشمیری علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی سے ملاقات کی ہے۔ سید گیلانی ان دنوں دلی میں ہیں۔ اس سے قبل ہائی کمشنر باسط نے گزشتہ اگست میں جب علیحدگی پسندوں سے بات چیت شروع کی تھی تو بھارت کی نئی حکومت نے خواجہ سیکرٹری کی سطح کے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی منقطع کر دیے تھے۔ 5 مہینے کے وقفے کے بعد بات چیت حال میں دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی مخلوط حکومت ابھی کچھ دنوں پہلے ہی قائم ہوئی ہے۔ مسرت عالم بٹ کی رہائی مودی حکومت کے لیے سبکی کا سبب ہی نہیں بنی ہے، اسے دونوں جماعتوں کے درمیان تعلقات بھی کافی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید جیل میں قید بعض دیگر علیحدگی پسند رہنماؤں کی رہائی پر بھی غور کر رہے ہیں، جنہیں وہ سیاسی قیدی تصور کرتے ہیں اور جن کی رہائی کا انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
بھارت کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں ایک نوجوان کو جیل سے زبردستی باہر نکال کر قتل کرنے سے متعلق کیس میں اب تک 43 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ ان میں سے کسی پر قتل کا الزام بھی ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ دیماپور شہر میں پیش آیا، اب حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
دیماپور کی پولیس کے مطابق آج پہلے کرفیو میں 6 گھنٹے کی ڈھیل دی گئی اور پھر حالات میں بہتری کے پیش نظر اب کرفیو ہٹا لیا گیا ہے۔ پولیس اب تک 43 افراد کو حراست میں لے چکی ہے اور مزید افراد کی شناخت کرنے کے لیے اس واقعے کی ویڈیو فلموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی کو قتل کے الزام میں بھی گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف ہجوم میں شامل تھے یا قتل میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا تھا جب ریپ کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے سید شریف خان کو مقامی ناگا قبائلیوں نے پہلے زبردستی جیل سے باہر نکالا اور پھر پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ تب سے ہی علاقے میں کشیدگی ہے، کیونکہ پہلے یہ اطلاعات آئی تھیں کہ شریف خان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور وہ غیر قانونی طور پر ناگالینڈ میں بس گئے تھے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں مبینہ طور پر بنگلہ دیش سے آ کر آباد ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ انتہائی حساس ہے اور مقامی قبائلی انہیں تشدد کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ باہر سے آ کر وہاں بسنے والے لوگ انہیں ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں، لیکن اس کیس میں روز نئے حیرت انگیز انکشافات ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ شریف خان کا تعلق بنگلہ دیش سے نہیں، آسام کے ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے کئی نوجوان فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جیل پر حملہ کرنے والے ہجوم کی قیادت ناگا طلبہ کی ایک تنظیم کر رہی تھی۔ شریف خان کو اتوار کی شام آسام کے کریم گنج ضلع میں سپرد خاک کر دیا گیا اور ان کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ وہاں بھی حالات کشیدہ بتائے جاتے ہیں۔ دیما پور میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور وہاں اب بھی نقص امن کے خطرے کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستان اپنی پولیس کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی شکایتیں فٹافٹ درج ہوا کریں گی۔ کیسے؟ پوری تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
جنگ کو فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے پنجاب کا حساس ترین ضلع سمجھا جاتا ہے، بلکہ ملک کے دوسرے علاقوں میں ہونے والے فرقہ وارانہ منافرت کے تانے بانے بھی اکثر اسی ضلع سے جوڑے جاتے رہے۔ اب جنگ ایک مرتبہ پھر زیر بحث ہے، لیکن اس بار علاقے کی وجہ شہرت بن رہا ہے وہ کمپیوٹرائز نظام، جس کے تحت پاکستان میں پولیسنگ کا ایک جدید طریقہ رائج ہو رہا ہے۔
ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو چونکہ ایک سامنے ٹاسک مد نظر تھا تو وہ آٹومیٹک سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا گیا۔
کانسٹیبل ہارون رشید جنگ پولیس کے شعبہ آئی ٹی کے انچارج ہیں۔ 2013 میں انہیں ڈی پی او کی جانب سے کمپیوٹرائزڈ پولیسنگ کو ممکن بنانے کا ٹاسک دیا گیا، تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ ہدف کیسے پورا کر پائیں گے، لیکن ڈیڑھ برس کے عرصے میں انہوں نے نہ صرف ایف آئی آر کے اندراج اور اس پر ہونے والی تمام پیش رفت کو کمپیوٹرائز کرنے کا سافٹ ویئر بنایا، بلکہ وائرلیس نیٹ ورک سے ضلع کے 14 تھانوں کو منسلک کر کے پولیسنگ کا ایک نیا کلچر متعارف کروا دیا۔
انویسٹیگیشن آفیسر جو تفتیشی حضرات ہوتے ہیں، پہلے ان کی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا ان کی پروگرس کا، اب یہ ہے کہ کسی بھی وقت ایک سپروائزری آفیسر چیک کر سکتا ہے کہ یہ آئی او کا کیا لیول ہے، اس کو کتنے کیسز مارک کیے گئے ہیں اور اس نے کتنے کیسز فائنلائز کیے ہیں۔
اب جنگ میں ہر ایف آئی آر کمپیوٹر پر درج اور محفوظ کی جا رہی ہے۔ جس وقت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اسی وقت ہی ڈی پی او سمیت ضلع کے ہر پولیس افسر کو ان معلومات تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے، بلکہ پولیس کو منصوبہ بندی اور مانیٹرنگ میں بھی بہت مدد مل رہی ہے۔ ڈی ایس پی محمد اشرف کہتے ہیں،
ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے جب مقدمہ کی سماعت ہوتی ہے اس وقت تک کے لیے جو بھی درمیان میں سٹیپس آتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ ہماری کمپیوٹرائز، اس میں درجنوں قسم کی ڈائریز ہوتی ہیں جو ہم نے آئی جی آفس بھجوانی ہوتی ہیں، آر پی آفس بھجوانی ہوتی ہیں یا عدالتوں میں دینی ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کو جو مینولی کرنا پڑتا تھا نا، وہ اب ہمیں اس کی کمپیوٹرائزیشن سے یہ خود بخود ہماری وہ ڈائریز جو ہیں وہ جنریٹ ہو جاتی ہیں۔
پولیس کو کسی بھی پرانے مقدمے سے متعلق معلومات درکار ہوں تو انہیں کاغذوں کے ان پلندوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، تاہم نئی ایف آئی آرز کے ساتھ اب پرانے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن بھی کی جا رہی ہے۔ 2012 سے اب تک کی 20,000 سے زائد ایف آئی آرز، ان سے متعلقہ تمام ریکارڈ اور ضلع کے تقریباً 10,000 جرائم پیشہ افراد کی تمام معلومات بھی آن لائن ہو چکی ہیں۔
آج صبح مجھے میسج آیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کا ایک جو ملزم ہے محمد بخش، وہ آپ کا گرفتار ہو گیا ہے، باقی جو ہے تفتیش جاری ہے۔
محمد یونس ایک مقامی ذمہ دار ہیں۔ چند روز پہلے انہوں نے ایک جھگڑے کی ایف آئی آر درج کروائی، اس کے بعد سے انہیں اپنے مقدمے سے متعلق تمام معلومات ایس ایم ایس کے ذریعے فون پر ہی موصول ہو رہی ہیں۔ جو ہی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، سسٹم خود بخود اس کا ایس ایم ایس جنریٹ کرتا ہے، جس میں مقدمے کا نمبر، دفعات، تفتیشی افسر کا نام اور رابطہ نمبر درج ہوتے ہیں۔ مقدمے میں ہونے والی پیش رفت سے بھی مدعی کو مسلسل باخبر رکھا جا رہا ہے۔
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی پہلے درخواست دے کے ایف آئی آر کی کاپی کے لیے کافی عرصہ پولیس والوں کے تھانے میں چکر لگانے پڑتے تھے، اور پہلے جو گرفتار ہوتے تھے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوتے تھے تو وہ گرفتاری میں پولیس والے ان کی گرفتاری نہیں ڈالتے تھے، لیکن اب وہ میسج آ گیا، مقدمہ نمبر بھی آ گیا، مجھے تو پتہ لگ گیا بھائی میرا گرفتار ہو گیا ہے۔
کمپیوٹرائز پولیسنگ سے اب جھنگ کے امن و امان میں بہتری آ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو دوسرے اضلاع میں بھی رائج کیا جا رہا ہے۔ اب تک جھنگ پولیس کے اہلکار لاہور، فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگھ اور دوسرے کئی اضلاع کو یہ سافٹ ویئر اور اس کو استعمال کرنے کی تربیت دے چکے ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، جھنگ۔
جھنگ سے شمائلہ جعفری کی اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے میں نے سابق آئی جی پولیس سندھ افضل شیگری صاحب سے بات کی، پوچھا کہ جدید خطوط پر ڈالنے سے اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنے سے کیا ہوگا، کا واقعی کام ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بھی گیا اور رسی بھی گئی۔
میرا خیال ہے ایک بات تو ہے کہ آپ کو جو دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے تو ٹیکنالوجی جب نہیں آتی ہے اس کو تو بہرحال آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، ورنہ آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہ جو کرائم ہے یا ٹیررزم ہے اس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے، وہ کراس بارڈر بھی ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے یہ سارے جو ہے نئی ٹیکنالوجی ہوگی اور یہ سارا ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو شیئر کر سکیں گے مختلف پروونسز میں آپس میں اور پاکستان کے باہر بھی۔
جھنگ میں اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے دوسرے شہروں تک جائے گا، یہ ٹھیک بات ہے۔ اس میں پیسہ افضل شگری صاحب کتنا لگے گا، اور یہ پیسہ کیا موجود ہے، خود پاکستان کا ہے یا باہر سے؟
ہاں، میرا خیال یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا، یہ ریسورسز کتنے لگیں گے اور پھر یہ کیا ہمارے پاس وہ پیسے موجود ہیں۔ تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس کی ایک بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی بنیادی ذمہ داری ایک انٹرنل سیکیورٹی، لوگوں کو پیس اور لوگوں کے لیے امن و امان قائم کرنا ہے۔ اگر ہم اسے قائم نہیں کر سکتے ہیں تو ریاست کے وجود جو ہے اس پہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر پیسہ نہیں بھی ہے تو اس کو پیدا کرنا ہے، اور آپ کو وہ ریسورسز آپ نے لے کے آنے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ بڑی بڑی سڑکیں یا بہت بڑے برج بنا دیں یا بہت بڑے میگا پروجیکٹس بنا دیں، آپ یہ رقم جو ہے یہاں پر اگر استعمال کریں تو پاکستان میں امن و امان کو قائم کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور وہ اگر ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور پراسپیرٹی بھی آئے گی اور الٹیمیٹلی آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ لہذا ریسورسز آپ نے لانے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ کیا باہر سے آئے گا پیسہ؟ تو باہر سے یہ ہے کہ ایک عجیب سی صورت حال اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہے وہ آ کے ہماری پولیس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی انگلینڈ سے لوگ آ رہے ہیں، کبھی جرمنی سے آ رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، کبھی امریکہ سے آ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی ہے جن کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔
اچھا، اس میں ہیرا پھیری کے امکانات یا خدشات کتنے افضل شگری صاحب؟ اس لیے کہ کبھی ایف آئی آر غائب، کبھی وہ پتہ نہیں اس کے پیٹ میں درد تھا، اس نے یہ نہیں لکھا، بیان بازی مختلف قسم کی، اور وہ یہ سب جو ہوتی ہیں یہ کمپیوٹرائز ہونے سے اس سے نجات مل جائے گی؟
بالکل اس سے نجات ملے گی، کیونکہ اس میں مانیٹرنگ پھر آسان ہو جاتی ہے اور آن لائن مانیٹرنگ آسان ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک قباحت یہ ہوتی ہے کہ کمپیوٹرائزیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس کو رن کرنے کے لیے بہت سے کاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کاسٹ اگر آپ پرووائڈ نہ کریں تو یہ بجائے اس کے کہ آپ کے لیے کوئی فائدہ ہو یہ مشکل بن جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ حکومت وقت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزیشن جو ہے اس کے لیے ریسورسز دیں، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو پاکستان میں جو ٹیررزم کے اور یہ بہت سے جو معاملات ہیں جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہت سی دقت اور مشکلات پیش آئیں گی۔
اچھا، تو کیا خیال ہے آپ کا، جو ایک مزاج ہے، جو ایک موڈ ہے کہ پولیس نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو چوری چکاری سے لے کر کے جہاں جہاں ہاتھ مار سکتے ہو، واردات کر سکتے ہو، وہ کر لو، تو اب یہ جو کمپیوٹرائز نظام آئے گا اس سے کیا لوگوں کی ذہنیت بدلے گی؟ کیا ان پر کوئی ایسا ڈنڈا یا ڈر یا خوف آئے گا کہ یہ کیا تو مارے جاؤ گے؟ اس سے کچھ ذہنیت میں فرق پڑے گا؟
نہیں، وہ اس لیے فرق پڑے گا کہ آپ کے یہاں کچھ اب بڑے شہروں میں یہ جو ہے مانیٹرنگ کا سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہو رہا ہے، جو कैमरे लगाए जा रहे हैं और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा बेस में जा रही है। अगर आपके पास डेटा बेस में इन्फॉर्मेशन होगी किसी के बारे में तो वो फिर उन कंप्यूटर्स की जो आपका जो इमेजिंग है उसकी मदद से आप इन लोगों को ढूंढ भी पाएंगे। ये भी हुआ कि यहाँ पर जब कोई बड़े पैमाने पर रॉयट्स हुए हैं तो इन्होंने लोगों की तस्वीर जो है वो निकाल के उसकी मदद से लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी तो पुलिस मेरा ख्याल है शायद इसके ऊपर उतनी कामयाबी से फायदा न उठा सके।
मैं इंतहाई माजरत के साथ अफजल शिगरे साहब एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या इसका भी इजाला हो सकेगा या नहीं हो सकेगा कि जब जब पुलिस का नाम आता है, महकमा पुलिस का नाम आता है, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ आने वाला हूँ, तो खामखा मुट्ठी गर्म करने, रिश्वत का और दाएं बाएं कर देने का, पैसे का मामला इन्वॉल्व होता है, उस पर उस जो एक रविश है, रवैया है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं, फर्क इसलिए पड़ेगा कि जब आप कंप्यूटर देखिए मशीन झूठ नहीं बोलती, और अगर आपका कंप्यूटराइज कोई सिस्टम आ जाता है तो लोगों को आपको मॉनिटर करना आसान हो जाएगा और वो पैसे लेने का या रिश्वत लेने का जो सिलसिला है उसके ऊपर उसमें डेफिनेटली कमी आएगी। और इसी तरह से जब तफ्तीश होगी और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक आपके ऊपर अगर कोई एविडेंस होगी तो नेचुरली उसका फायदा होगा आपको।
ये थे साबिक आईजी पुलिस सिंध मिस्टर अफजल शेगड़ी। शमसी तवानाई से चलने वाला यानी पेट्रोल की एक बूंद के बगैर चलने वाला तैयारा इस वक्त फजा में गश्त कर रहा है। अहवाल जरा देर में आने को है। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
ग्रीनिच के मयारी वक्त के मुताबिक आज रात 2:30 बजे ये जहाज अबू धाबी से रवाना हो गया है और पहले मरहले में ओमान से होता हुआ भारत पहुंचेगा। अगले 5 माह के दौरान ये जहाज मुख्तलिफ बरे आजमों से गुजरता हुआ दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश करेगा। स्विट्जरलैंड के 2 पायलट्स बर्टन पेकार्ड और आंद्रे बॉशबर्ग इस सफर के 12 मरहलों पर वक्फे वक्फे से परवाज उड़ाएंगे। मिस्टर पेकार्ड ने परवाज से पहले अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा,
12 सालों की मेहनत, उम्मीदों और ख्वाबों के बाद अब हकीकत में ये लम्हा आ रहा है। मुझे मुश्किल से यकीन आ रहा है कि इसका आगाज हो गया है, और अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो मुमकिन है ये यकीन करना मुश्किल होगा कि हमने ये कर लिया है, क्योंकि ये हम सब का एक बहुत ही बड़ा ख्वाब है।
एक निश्चित वाले इस जहाज को परवाज के दौरान मुख्तलिफ शहरों में रोका जाएगा ताकि जहाज को दरकार मरम्मती काम किया जा सके। मिस्टर पेकार्ड ने बीबीसी को बताया कि वो दिखाना चाहते हैं कि काबिल तशदीद तवानाई के साथ क्या हासिल किया जा सकता है।
सोलर एम्पल्स यकीनन मेरे और मेरी टीम के लिए इंतहाई दिलचस्प है, और ये दूसरों के लिए भी कारामद है कि आज माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी आम हो गई है। ये गैर यकीनी चीजों में इस्तेमाल हो सकती है, और अब वक्त आ गया है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए जो माहौल दोस्त है और एक बेहतर दुनिया बनाती है। तो ये चीजें मेरे जज्बे को बढ़ाती हैं।
इस नए शमसी जहाज के परों की लंबाई 72 मीटर है, जो जम्बो जेट के परों से भी बड़े हैं, लेकिन इस जहाज का वजन सिर्फ 2.3 टन है। इसका कम वजन मिशन की कामयाबी के लिहाज से अहम होगा। शमसी तवानाई हासिल करने के लिए इसके परों पर 17,000 सोलर सेल्स नस्ब किए गए हैं, और तवानाई को जमा करने के लिए लिथियम बैटरियां भी नस्ब होंगी, जिसकी मदद से जहाज रात को भी परवाज कर सकेगा। बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस को उबूर करने के लिए रात के वक्त परवाज इंतहाई अहम होगी, क्योंकि इसकी औसत रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा है। जहाज में पायलट के कॉकपिट का साइज सिर्फ 3.8 मकब मीटर है, जिसकी वजह से पायलट को जिस्मानी मुश्किलात का सामना भी होगा। परवाज के दौरान पायलट को वक्फों से सिर्फ 20 मिनट सोने की इजाजत होगी। वाज़ेह रहे कि शमसी तवानाई से चलने वाले जहाज के मंसूबे ने पहले ही मुतादिद रिकॉर्ड बना रखे हैं, जिसमें सन 2003 में अमरीका को उबूर करना शामिल था, ताहम दुनिया की गिर चक्कर लगाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुहिम है। इसी मकसद के लिए सोलर इम्पल्स 1 के मुकाबले में ये एक बड़ा जहाज सोलर इम्पल्स 2 तैयार किया गया है।
इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपके लिए शुमैला खान ने तैयार की थी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और सिंध के अलावा कबायली इलाकों में बच्चों को नमूनिया, खसरा और पोलियो के मुकम्मल हिफाजती टीके नहीं लगाए जाते, कतरे नहीं पिलाए जाते, लेकिन ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके सबब बच्चे या तो माजूर हो सकते हैं और या वो कहिए कि उनकी मौत का भी खदशा रहता है। यूनिसेफ के मुताबिक अगर आबादी के 10% से ज़्यादा बच्चों को हिफाजती टीके न लगवाए जाएँ तो ये कौमी इम्यूनाइजेशन मनसूबे की नाकामी है। पूरी तफसील के साथ अम्बर خبر شمسی، لیکن ایک انوکھے بینڈ کے تذکرے کے ساتھ۔
ڈاکٹر نور، سبھی کو حفاظتی ٹیکوں کی یاد دہانی کے لیے ایک منفرد بینڈ کا خیال ایک خواب میں آیا۔ وہ مشہور امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنز میں صحت عامہ کے شعبے میں اپنا ڈاکٹریٹ کر رہی تھیں اور دنیا کے پسماندہ ممالک میں بچوں کے حفاظتی ٹیکے نہ مکمل ہونے کے مسئلے کے حل کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ وہ ایسا منصوبہ شروع کرنا چاہتی تھیں جو سستا بھی ہو اور جسے استعمال کرنا آسان ہو۔
اب ہمارے اتنے مسائل ہیں والدین کے ساتھ ایک کارڈ کو سنبھال کے رکھنے کا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جو جھگیوں میں رہتے ہیں، تو وہ اپنے ڈاکیومنٹس اور پیپر کو کہاں رکھیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ میرے خیال میں آیا کہ ایسا کوئی ہو طریقہ کار جو بینڈ آپ بچے کو پہنائیں تاکہ وہ اس کے پیر پہ محفوظ بھی رہے، اور والدین کو ہر بار وہ جب وہ بینڈ کو دیکھتے ہیں تو والدین کو یاد دہانی بھی ہو کہ انہوں نے بر وقت اپنے بچوں کے حفاظتی ٹیکے مکمل کروانے ہیں۔
ڈاکٹر نور کا یہ بینڈ بچوں کے لیے محفوظ پلاسٹک سے بنا ہے، جس میں مختلف رنگوں سے والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے حفاظتی ٹیکوں کو کس وقت لگایا جائے۔ پیدائش کے وقت اسے بچوں کو پہنایا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نور کا کہنا ہے کہ اب تک والدین کو موبائل فون کے ذریعے یاد دہانی کروائی جاتی رہی ہے، لیکن یہ اتنا مؤثر طریقہ نہیں ہے۔
باقی جگہوں میں جو ہے یہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ وہ موبائل فون کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ان والدین جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے یا اتنے غریب ہیں جو موبائل فون رکھ نہیں سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ یا ہم پاکستان میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیک وقت ایک سے زیادہ موبائل فون نمبر ہیں، والد کے پاس موبائل ہے، والدہ کے پاس موبائل فون نہیں ہے، اور پھر موبائل فون پہ ہر ایک ریمائنڈر کو جنریٹ کرنا وہ بھی اتنا کاسٹلی بن جاتا ہے۔
ڈاکٹر نور سبھی کو جب اس بینڈ کے بارے میں خیال آیا تو انہوں نے فوراً جانز ہاپکنز یونیورسٹی اور دنیا میں سب سے زیادہ حفاظتی ٹیکوں کے منصوبوں کو رقم فراہم کرنے والے غیر سرکاری ادارے بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے منظوری اور پیسے حاصل کیے۔ اس بینڈ کی تخلیق اور تیاری میں ایک سال لگا، جس کے بعد انہوں نے گزشتہ برس کراچی کے 3 علاقوں میں اس کا استعمال شروع کیا۔ ان میں سے ایک علاقہ سچل گوٹ کا ہے، جہاں کی بنیادی صحت کی سہولت یعنی BHU میں میری ملاقات 4 ماہ کی بچی کی والدہ یاسمین سے ہوئی۔
ابھی ہم نے جو ہے اس بچے کو اپنی اسٹڈی کے لیے انرول کیا اور ہم ان کو جو ہے یہ VIR بینڈ۔
یاسمین ان والدین میں سے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر نور کے منصوبے میں سب سے پہلے شرکت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بینڈ ایک مفید بصری یاد دہانی کا طریقہ ہے۔
ہمیں اچھا لگا جو ڈاکٹر نے کہا، ہمیں یقین ہے اس پہ، اچھا لگا کہ بچے کی زندگی کا سوال ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں، بیماریاں جیسے کھانسی ہوتی ہے، پولیو وغیرہ جو ہے، اسی لیے اسی مناسب فائدہ ہم نے سمجھا، اسی لیے ہم آئے۔
پاکستان کے 3 صوبوں اور قبائلی علاقوں میں بچوں کو مکمل حفاظتی ٹیکوں لگوانے کی شرح بہت کم ہے۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ ایک آبادی میں سے 10% سے زیادہ بچے بھی اگر ان ٹیکوں سے محروم رہیں تو ان بیماریوں کی روک تھام بہت مشکل ہو سکتی ہے۔
دیکھیے، ہم لوگ جو پلان دیتے ہیں،
قومی امیونائزیشن پروگرام کے نگران ڈاکٹر ثقلین گیلانی کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم کے خلاف رد عمل کے باعث ان مہمات سے توجہ ہٹ گئی ہے جو دیگر 8 بیماریوں کے خلاف چلائی جاتی ہیں۔
مسکنسیپشن جو ہے بیسیکلی اگریسو جو ہماری پولیو کی اور میزلز کی کیمپینز ہوئی ہیں، یقیناً اس نے لوگوں کو اور مسکنسیپشن ہوئی کہ یا تو یہ کوئی کیمپین ہے جس میں ہمیں کوئی نقصان ہوگا جو مذہبی لوگوں نے بتایا، یا کوئی مذہبی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام ہے، یا کچھ ایسا تھا کہ جو ویکسین ہے ہماری وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ یہی سفیشینٹ ویکسین ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
ڈاکٹر نور سبھی کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کے اس منصوبے کے بعد وہ اس بینڈ کو بہتر بنائیں گی، جیسے بچوں کے ویکسینیشن کارڈ کی معلومات جو اس بینڈ میں شامل کی جائے گی۔ ڈاکٹر نور کی کوششیں اپنی جگہ، اچھے مستقبل کے لیے حال میں تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس اچھے مستقبل کے لیے شاید حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امبر شمسی، BBC کراچی۔
لاہور میں گزشتہ دنوں 2 بہنوں نے کینیڈین پاپ سنگر جسٹن بیبر کا ایک گانا گایا، کسی نے من چلا تھا وہ انٹرنیٹ پر اسے ڈال دیا، پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہٹ ہو گیا۔ 15 سال کی ہیں ثانیہ اور 13 سال کی ہیں مقدس، ان دونوں نے BBC سے خصوصی بات چیت کی۔ ان سے پہلے پوچھا گیا کہ کب سے گا رہی ہیں آپ، اور جسٹن بیبر کی مداح کیسے بنی۔ یہ گفتگو ان سے سمرا افضل نے کی تھی۔
انہیں
आठ साल से सुन रही हूँ और तीन हफ्तों में उनका गाना सीखा। मैं जस्टिन बेबी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और तीन हफ्तों में मैंने उनका गाना सीखा और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ और उनके साथ ड्यूट परफॉर्मेंस करूँ। मैंने उनका गाना ऐसे सीखा, मैं MP3 में हैंड्री लगा के और उसको सुना। मैंने कम से कम 60-70 मरतबा सुना और उसके बाद मैंने उसे लिखा उर्दू में, उसे लिख के और फिर मैंने उसे रिपीट कर लिया।
आप दोनों में इंग्लिश ना समझती हो ना बोल सकती हो, फिर इंग्लिश गाना कैसे सीख लिया?
मैं जस्टिन बेबी की फ़ैन हूँ और मैं उन्हें बहुत लाइक करती हूँ और मुझे सिंगिंग का शौक है, इसलिए मैं जस्टिन बेबी के सॉन्ग सीख पाई हूँ। बस वैसे ही हमने, इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन उर्दू में उसे रिपीट करते हैं हम उस गाने को, उर्दू में इंग्लिश में जो सुनते हैं उसे उर्दू में लिख लेते हैं हम और उसे फिर याद करते हैं, ऐसा पक्का करते हैं, रिपीट करते हैं कि वो खुद ब खुद हमें आ जाते हैं। आती नहीं है इंग्लिश बल्कि, लेकिन फिर भी हम गाना सीख लेते हैं, शौक है गाना इंग्लिश सीखने का।
मुझे ये बताओ कि तुम्हें इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो जो गाना गा रहा है उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी कैसे तुमने याद कर लिया और कितना अच्छे में? अच्छा, जिस दिन वो तुम लोगों के मोबाइल पे किसी ने वीडियो बनाई थी वो किस तरह हुआ, कहाँ पे बनाई थी और कैसे तुम लोग गा रहे थे?
वो हमारी वीडियो जो है वो फैसलाबाद में बनाई गई थी और हमें नहीं मालूम था कि वो नेट पे छोड़ देंगे और उन्होंने नेट पे छोड़ दी और हमें तो पता भी नहीं था कि वो हमारी वीडियो इंटरनेट पर है। फिर जब हम लाहौर आए तो सारे फ्रेंड्स हमें देख कर और ये कह रहे थे बेबी, तो मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, तो एक लड़की ने मुझे दिखाया अपने लैपटॉप में कि देखो तुम गा रही हो। मैं इसे हैरान हो गई कि हाँ मैं गा रही हूँ और मेरी एक ख्वाहिश थी, मैंने प्रे की थी कि मैं जब सिंगर बन जाऊँगी तो मैं फलानी फलानी जगह पर जाऊँगी, याद किया है वो उनकी विश पूरी करूँगी और अगर मैं जस्टिन बेबी से मिल जाऊँ तो वो सारे काम करूँगी, तो इसलिए वो मेरी पूरे हो रहे हैं और मैं वो करूँगी ज़रूर।
क्या तुम लोगों को अंदाज़ा था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि इंटरनेट पे हर कोई?
मैं सोचा भी नहीं था कि हम इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, लोग हम इतना लाइक करेंगे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर कि आज पूरी दुनिया हमें जानती है, सारे चैनल्स वाले हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं तो काफ़ी सिंगर्स को गाया है मैंने कि शायद इससे मैं फेमस हो जाऊँ, इससे हो जाऊँ, पर जस्टिन बेबी का सॉन्ग मेरे लिए बहुत लकी आया कि इससे मैं फेमस हो गई।
तुम लोगों की लाइफ कितनी चेंज हुई जब ये इंटरनेट पे आई और अचानक से ज़िंदगी कैसे एकदम से बदल गई?
हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हम इतने आगे पहुँच जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से, और तो बस अचानक से ये सब कुछ हुआ। जब जैसे कि मीडिया हमारे पास आती रही, जादू हो गया, जैसे कि एक चमत्कार जिसे बोलते हैं वो हो गया और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस बात को लेके, बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम बस उसे देखें और एक दफ़ा उससे मिलें और उसके साथ गाना गाएं और तो बार बार मिलें, जितना हमारी ख्वाहिश है दिल में उतनी दफ़ा मिलें और उसके
जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक उससे मिलते रहें।
क्या तुम लोग प्रोफेशनल सिंगर्स बनना चाहते हो?
यस, हम पूरी दुनिया में ऐसे तहलका मजा देना चाहते हैं।
कैसा फील हो रहा था जब जहाज़ में फर्स्ट टाइम बैठी, तस्वीरें ली, क्या क्या किया?
हमें डर तो बिल्कुल नहीं लगा जहाज़ में बैठते वक्त, मम्मा थोड़ी थोड़ी डर रही थी लेकिन हमें डर नहीं लगा। जब जहाज़ उड़ी तो हम इधर उधर देख रहे थे, खिड़की से बार बार नीचे देख रहे थे क्या कैसे दुनिया छोटा छोटा नजर आ रही है।
इसलिए नहीं डरे कि अल्लाह की मेहरबानी से आगे भी ऐसे बैठते रहेंगे तो फिर आदत डालनी पड़ी हमें।
हमने काफ़ी फोटोज पिक्चर्स भी ली हमारी जहाज़ में।
सानिया और मुकद्दस की बातें, लाहौर में आई हैं ये कैनेडियन पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की मतवाली हैं, जादू की तरह इन पर सवार है, इस कदर मुतासिर हैं, इतना जहन में बसा हुआ है कि खुद भी यकीन नहीं था कि ऐसा इस्तकबाल होगा। सरबीन ख़त्म हो जाए तो ये सरबीन हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी होगा। इस इंटरव्यू में दिलचस्पी हो, किसी दूसरे इंटरव्यू में दिलचस्पी हो, किसी और रिपोर्ट में दिलचस्पी हो, तो ज़ाहिर है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ जा करके सुन सकते हैं। पता है bbcurdu.com। इस वक्त bbcurdu.com लीड कर रही है मुमताज़ कादरी की अपील पर तफसीली फैसले से। इसके अलावा भी काफ़ी माल मसाला मौजूद है, लेकिन मैं सारी बातें मैं ही बता दूँ तो फिर आप क्या कीजिएगा। यहाँ सरबीन अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आज सरबीन की एडिटर थी मापारस अफदर, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से जीशान हैदर और लंदन से स्कॉट हैंडरसन। تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن سربین کے اختتام پر بھی تو آپ کو خاص خاص خبروں کا خلاصہ سننے کو مل ہی جاتا ہے نا، تو آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت کی توثیق کی ہے، مگر ساتھ ہی کہا ہے کہ استغاثہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس قتل سے دہشت پھیلی تھی۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں حکام کے مطابق ایک مسلح حملے میں دو پولیس والے مارے گئے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے ریپ کے ایک ملزم کو جیل سے نکال کر ہلاک کرنے کے واقعے میں 42 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے یوکرینی صوبے کرائمیا کے روس سے الحاق کا منصوبہ یا حکم وہاں پیرا ملٹری فورسز کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی دے دیا تھا۔ خلیج تعاون کونسل یمن میں سیاسی بحران کے خاتمے کے سلسلے میں سعودی عرب میں مذاکرات کرانے پر تیار ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔